اور ابھی مسٹر ڈوئی صاحب عدالت کی کرسی پر اجلاس فرما کر شیخ محمد حسین صاحب بٹالوی کو فہمائش کر رہے تھے کہ آئندہ وہ تقدیر اور بد زبانی سے باز رہے، اور سید بشیر حسین صاحب اور منشی محمد بخش صاحب ڈپٹی انسپیکٹر بٹالہ عدالت میں حاضر تھے کہ اسی وقت رسالہ حقیقت المہدی جس کے صفحہ 12 پر یہ پیشگوئیاں ہیں، عین عدالت کے کمرے میں مولوی فضل الدین صاحب پلیڈر چیف کورٹ اور مسٹر براؤن صاحب پلیڈر چیف کورٹ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا، اور وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے عدالت کے سامنے ان پیشگوئیوں کو پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس وقت کی پیشگوئی پوری ہوئی، اور کمرے سے باہر نکل کر مسٹر براؤن صاحب نے شیخ رحمت اللہ صاحب تاجر کو بھی کہا کہ پیشگوئی پوری ہو گئی، اور ان معزز وکلاء کے منہ سے یہ باتیں جو ان کے عہدے اور شغل سے کچھ مناسبت بھی نہیں رکھتی اس لیے بے ساختہ نکل گئیں کہ انہوں نے کئی پیشگیوں میں بچش میں خود مشاہدہ کیا تھا کہ میرے سزا دلانے کے لیے پولیس کی طرف سے گو نیک نیتی سے اور نیز شیخ مذکور کی طرف سے کیسی جان توڑ کوششیں ہو رہی تھیں، مگر خدا تعالیٰ نے نہ صرف یہ کیا کہ ان کے تباہ کرنے والے ارادوں سے مجھے بچا لیا بلکہ پیش از وقت مجھے خبر دے دی کہ وہ ان ارادوں میں ناکام رہیں گے، تو اس صریح پیشگوئی کے دیکھنے سے جو اس مقدمے کے انجام کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ان کے دلوں پر اثر ہوا، اور وہ پیشگوئی جو حقیقت المہدی کے صفحہ 12 میں درج ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، انت مع الذین اتقوا وانت معی یا ابراہیم، یأتیک نصرتی انی انا الرحمن، یا ارض ابلعی ماءک قیض الماء وقضی الامر سلام قولا من رب الرحیم، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، انا تجالدنا فانقطع العدو واسبابه ویل لهم انا یؤفکون، یعز الظالم علی یدیہ ویوسق وان اللہ مع الابرار وانہ علی نصرہم لقدیر، شاہت الوجوہ انہ من آیت اللہ وانہ فتح عظیم، انت اسمی العلی وانت منی بمنزلۃ محبوبیین، اخترتک لنفسی قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ دیکھو صفحہ 12 حقیقت المہدی۔ ترجمہ: خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور تو میرے ساتھ ہے، اے ابراہیم میری مدد تجھے اس مقدمے میں پہنچے گی، میں رحمان ہوں، اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، یعنی خلاف واقعہ اور فتنہ انگیز شکایتوں کو واپس لے لے کہ وہ قبول نہیں کی جائیں گی اور حاکم ان کا پابند نہیں ہوگا، سو پانی یعنی شکایتوں کا پانی جو اس مقدمے کی بنا ہی خشک ہو گیا اور بات کا فیصلہ ہوا، یعنی آئندہ اسی طرح تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا اور دشمنوں کا منصوبہ نابود ہو جائے گا، وہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ تو پولیس اور محمد حسین کی شکایتوں کے اثر سے سلامت رہے گا، یعنی سلامتی کے ساتھ الزام سے باہر رہے گا۔ یہ خدا کا حکم ہے جو رب رحیم ہے، یعنی آسمان پر تیری سلامتی اور بریت کا حکم ہو گیا ہے، اب زمین پر بھی ایسا ہی ہوگا، اور حکم دیا گیا کہ مجرم اس سے الگ ہوں، یعنی مقدمے میں مغلوب اور ناکام اور نادم رہے، ہم آسمان سے اتر کر لڑے یہاں تک کہ دشمن اور اس کے اسباب کاٹے گئے، یعنی جن باتوں کی بنیاد پر مقدمہ کھڑا کیا گیا تھا وہ باتیں عدالت میں کاٹی جائیں گی، یعنی قابل اعتبار نہیں رہیں گی، اور دشمن بھی کاٹے جائیں گے، یعنی مغلوب اور ناکام رہیں گے اور عدالت کے کمرے سے فتح پا کر نہیں نکلیں گے۔ ظاہر ہے کہ پولیس کی طرف سے یہ رپورٹ میری نسبت تھی کہ اس شخص نے عدالت کے نوٹس کی عہد شکنی کی ہے اور الہام کے ذریعے سے محمد حسین کو عذاب کی دھمکی دی ہے، سو پولیس کی مراد اور خوشی اس بات میں نہ تھی کہ عدالت مجھ کو اس مقدمے میں بغیر ضمانت اور سزا کے چھوڑ دے، اور پولیس نے زور لگانے میں بھی کمی نہیں کی تھی، اور خود اس کا فرض منصب ہی تھا کہ اپنی پیدا کردہ بات کو ثبوت تک پہنچاوے، مگر خدا نے جو دلوں کو جانتا اور حقیقتوں کا واقف ہے پولیس کو اس کی اس مراد اور ارادے سے صاف ناکام رکھا، اسی طرف اشارہ ہے جو اس الہام نے کیا ہے:
انا تجالدنا فانقطع العدو واسبابه،
اس الہام میں خدا تعالی نے یہ جتلایا ہے کہ ہم بھی وکیلوں کی طرح پولیس اور محمد حسین سے لڑیں گے اور آخر فتح ہماری ہوگی، اور ہم ان کے تمام دلائل اور وجوہ اور اسناد اور شہادت کے کاغذات ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں گے، اور پھر بعد اس کے محمد حسین کے حق میں فرمایا کہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور اپنی شرارتوں سے روکا جائے گا، یعنی محمد حسین سے اس قسم کے نوٹس پر دستخط کرائے جائیں گے کہ پھر وہ دشنام دہی اور تکفیر اور تکذیب سے باز رہے گا۔ آشیہ یہ سچ ہے کہ اس نوٹس پر میری طرف سے بھی اس عہد کے ساتھ دستخط ہیں کہ میں پھر محمد حسین کی موت یا ذلت کے لیے کوئی پیش گوئی نہیں کروں گا، مگر یہ ایسے دستخط نہیں ہیں جن سے ہمارے کاروبار میں کچھ بھی حرج ہو، بلکہ مدت ہوئی کہ میں کتاب انجام آتھم کے صفحہ اخیر میں بتصریح اشتہار دے چکا ہوں کہ ہم آئندہ ان لوگوں کو مخاطب نہیں کریں گے جب تک خود ان کی طرف سے تحریک نہ ہو، بلکہ اس بارے میں ایک الہام بھی شائع کر چکا ہوں جو میری کتاب آئینہ کمالات اسلام میں درج ہے، اور میں ہمیشہ اس الہام کے بعد محمد حسین سے اعراض کرتا تھا اور اس کو قابل خطاب نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کی چند گندی کاروائیوں اور ایسی بد کاروائی کے بعد جو اس نے جعفر زٹلی کے ساتھ مل کر کی تھی، مجھے ضروری طور پر اس کے بارے میں کچھ لکھنا پڑا تھا۔ مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ ان لوگوں نے محض شرارت سے یہ بھی مشہور کیا ہے کہ اب الہام کے شائع کرنے کی ممانعت ہو گئی، اور ہنسی سے کہا کہ اب الہام کے دروازے بند ہو گئے، مگر ذرا حیا کو کام میں لا کر سوچیں کہ اگر الہام کے دروازے بند ہو گئے تھے تو میری بات کی تالیفات میں کیوں الہام شائع ہوئے؟ اسی کتاب کو دیکھیں کہ کیا اس میں الہام کم ہے۔ نن ہو
آشیہ ختم۔
پھر فرمایا کہ خدا نیکوں کے ساتھ ہوگا اور وہ ان کی مدد پر قادر ہے، منہ کالے ہو جائیں گے، یعنی جو کچھ مقدمہ اٹھانے والوں کی مراد تھی وہ سخت خجالت کے ساتھ اس سے محروم رہیں گے، اور جو کچھ بعض ان میں سے کہتے تھے کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے، خدا ان کو مغلوب کرے گا، اور وہ ایسے شرمندہ ہوں گے کہ مارے ندامت کے منہ پر سیاہی آ جائے گی۔ اس روز یہ خدا کا نشان ظاہر ہوگا اور یہ فتح عظیم ہوگی، کیونکہ خدا مخالفوں کے تمام منصوبوں کو زیر کرے گا، اور نہ صرف اس لیے فتح کہ وہ مخالفوں کو مغلوب کرے گا، بلکہ یہ اس لیے بھی فتح عظیم ہوگی کہ خدا نے اس آنے والے دن سے پہلے خبر دے دی ہے، اور پھر فرمایا کہ تو میرے اس میں اعلیٰ کا مظہر ہے، یعنی تو ہمیشہ تجھ کو غلبہ ہوگا، اور یہ مسیح موت کی خاص علامت ہے کہ وہ غالب رہے گا، اور پھر فرمایا کہ تو میرے پیاروں میں سے ہے، میں نے تجھے اپنے لیے چنا، تو لوگوں کو کہہ دے کہ میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ اور یہ پیش گوئی جو اس شان و شوکت کے ساتھ کی گئی تھی 24 فروری 1899 کو بروز جمعہ پوری ہو گئی۔ اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے بعد محمد حسین ایڈیٹر اشاعت السنہ نے اپنی قدیم عادت کے موافق یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ حکم میں بری کا لفظ نہیں بلکہ ڈسچارج کا لفظ ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتراض کو اس نے ایک بڑا اعتراض سمجھا ہے، اس لیے اس نے پیسہ اخبار اور نیز اخبار عام میں اس کو شائع بھی کیا ہے، اور اس کی غرض اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ تا عوام پر یہ ظاہر کرے کہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، اور اس طرح پر دھوکہ دے کر ہدایت سے ان کو محروم رکھے، لیکن اس کی بدقسمتی سے یہ دھوکہ دہی اس کی عقل مندوں کے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی، بلکہ اس رسالے کے شائع ہونے کے بعد یہ حرکت اس کی سخت ندامت کا موجب ہوگی۔ یاد رہے کہ انگریزی زبان میں کسی کو جرم سے بری سمجھنے یا بری کرنے کے لیے دو لفظ ہیں، ایک ڈسچارج، دوسرے ایکوٹ۔ ڈسچارج اس جگہ بولا جاتا ہے کہ جہاں حاکم مجوز کی نظر میں جرم کا ابتدا سے ہی کچھ ثبوت نہ ہو اور عدم ثبوت کی وجہ سے ملزم کو چھوڑا جائے، اور ایکوٹ اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں اول جرم ثابت ہو جائے اور فرد قرار دادے جرم لگائی جائے اور پھر مجرم اپنی صفائی کا ثبوت دے کر اس الزام سے رہائی پاوے۔ ان دونوں لفظوں میں قانونی طور پر فرق یہ ہے کہ ڈسچارج وہ بریت کی قسم ہے کہ جہاں جرم ثابت نہ ہو سکے، اور ایکویٹ وہ بریت کی قسم ہے کہ جہاں جرم ثابت ہو جانے کے بعد اور فرد قرارداد لکھنے کے بعد آخر میں صفائی ثابت ہو جائے۔ اور عربی میں بریت کے لفظ ان دونوں مفہوموں پر مشتمل ہے، جو شخص تہمت سے دور رہے، یعنی الزام کا لگنا اس پر ثابت نہ ہو، یا الزام لگنے کے بعد اس کی صفائی ثابت ہو، دونوں حالتوں میں عربی زبان میں اس کا نام بری ہوتا ہے۔ بس جب ڈسچارج کے لفظ کا ترجمہ عربی میں کیا جائے گا تو بجز بری کے اور کوئی لفظ نہیں جو اس کے ترجمے میں لکھ سکیں، کیونکہ ڈسچارج کے لفظ سے قانون کا منشا صرف اس قدر نہیں ہے کہ یوں ہی چھوڑا جائے، بلکہ یہ منشا ہے کہ عدم ثبوت کی حالت میں چھوڑا جائے، اور اس منشا کے ادا کرنے کے لیے صرف بری کا لفظ ہے، اور یہ عربی لفظ ہے، اور فارسی میں ایسا کوئی لفظ نہیں جو اس منشا کو ادا کر سکے۔ رہائی کا لفظ اس منشا کو ادا نہیں کرتا، محض تسامح کے طور پر بول سکتے ہیں، وجہ یہ کہ رہائی کے لفظ کا صرف اس قدر مفہوم ہے کہ کسی کو چھوڑا جائے، خواہ چڑیوں کو پنجرے میں سے چھوڑا جائے، مگر واضح آنے قانون کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ وہ ڈسچارج کے لفظ سے صرف چھوڑنا مراد لیں اور اس کے ساتھ اور کوئی شرط نہ ہو، بلکہ ان کے نزدیک ڈسچارج کے لفظ میں ضروری طور پر یہ شرط ہے کہ جس شخص کو ڈسچارج کیا جائے اس پر الزام ثابت نہ ہو یا اس الزام کا کافی ثبوت نہ ہو، اور جبکہ ڈسچارج کے لفظ کے ساتھ مقننین کے نزدیک ایک شرط بھی ہے جس کا ہمیشہ فیصلوں میں ذکر بھی ہوتا ہے، تو کسی صورت میں اس کا رہائی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رہائی کا لفظ صرف چھوڑنے یا چھوڑے جانے کے معنوں پر اطلاق پاتا ہے اور کوئی زائد امر اس کے مفہوم میں نہیں۔ بس واضح ہو کہ ڈسچارج کا ترجمہ مقننین کے منشا کے موافق فارسی میں ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس مفہوم کے ادا کرنے کے لیے صرف بری کا لفظ ہے جو عربی ہے۔ عربی کے یہ دو مقولے ہیں کہ انا بری من ذالک و انا مبرا من ذالک۔ پہلے قول کے یہ معنی ہے کہ میرے پر کوئی تہمت ثابت نہیں کی گئی، اور دوسرے کے یہ معنی ہے کہ میری صفائی ثابت کی گئی ہے۔ دیکھو لسان العرب اور تاج العروس اور دوسری لغت عرب کی مبسوط کتابیں جن میں بری کے لفظ کے معنی مختلف تصریفات کے پیرائے میں کی گئی ہیں، اور قرآن شریف میں بھی یہ دونوں تصریفات دو معنوں پر آئی ہیں۔ اول فرمایا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، الجزء نمبر 5 سورۃ النساء۔ یعنی جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے اور پھر کسی ایسے شخص پر وہ گناہ لگا دے جس پر وہ گناہ ایک ثابت شدہ امر نہیں، تو اس نے کھلے کھلے بہتان اور گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر لیا۔ بس اس جگہ خدا عز و جل نے بری کے لفظ سے اس شخص کو مراد لیا ہے جس پر کوئی گناہ ثابت نہ ہوا ہو۔ اور اگر کوئی ہمارے اس بیان کی مخالفت کر کے یہ کہے کہ اس جگہ بری کے
لفظ سے یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے
کہ ایسے شخص پر گناہ لگاوے جس نے شہادتوں کے ذریعے سے عدالت میں اپنا بے گناہ ہونا بپائے ثبوت پہنچا دیا ہو اور گواہوں کے ذریعے سے اپنا پاک دامن ہونا ثابت کر دیا ہو، تو یہ معنی سراسر فاسد اور قرآن شریف کی منشا سے سری مخالف اور ضد ہیں۔ کیونکہ اگر یہی معنی اس آیت کے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ بڑی خرابی لازم آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص پر تہمت لگانا کوئی گناہ نہ ہو جس پر وہ گناہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اسی کی نسبت گناہ ہو جس نے اپنی پاک دامنی پر عدالت میں گواہ دے دیے ہوں اور اپنا بے قصور ہونا بپائے ثبوت پہنچا دیا ہو، اور یہ معنی با اتفاق تمام گروہ اسلام باطل ہیں۔ اسی وجہ سے تمام علماء اسلام کے نزدیک ایسے شخص بھی اس آیت کے مواخذے کے نیچے ہے جو مستور الحال عورتوں پر زنا کا الزام لگاویں اور وہ ان عورتوں کے اعمال مخفی ہوں، مگر اس آیت میں ان کا نام بری رکھا کیونکہ شرعی طور پر ان پر جرم کا ثبوت نہیں۔ بس اس نص قرآنی سے ثابت ہوا کہ جس پر شرعی طور پر جرم کا ثبوت نہ ہو وہ بری ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عرب کی زبان بھی اس کا نام بری رکھتی ہے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر محاورات عرب کے جاننے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اور اسی آیت کے مفہوم کی معید قرآن شریف کی وہ آیت ہے جو جز 18 سورۃ النور کی تیسری آیت ہے، اور وہ یہ ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ یعنی جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور اس تہمت کے ثابت کرنے کے لیے چار گواہ نہ لا سکیں تو ان کو 80 درے مارو اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ آپ ہی بدکار ہیں۔ اس جگہ محسنات کے لفظ کے وہی معنی ہیں جو آیت گزشتہ میں بری کے لفظ کے معنی ہیں۔ اب اگر بموجب قول مولوی محمد حسین ایڈیٹر اشاعت السنہ کے بری کے لفظ کا مزداق صرف وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس پر اول فرد قرارداد جرم لگائی جاوے اور پھر گواہوں کی شہادت سے اس کی صفائی ثابت ہو جائے اور اس تغاسے کا ثبوت ڈیفنس کے ثبوت سے ٹوٹ جائے، تو اس صورت میں یعنی اگر بری کے لفظ میں جو آیت ثم یرم بہ بری ام میں ہے یہی منشا قرآن کا ہے، تو کسی عورت پر مثلا زنا کی تہمت لگانا کوئی جرم نہ ہوگا، بجوز اس صورت کے کہ اس نے معتمد گواہوں کے ذریعے سے عدالت میں ثابت کر دیا ہو کہ وہ زانیہ نہیں۔ اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ ہزار ہاں مستور الحال عورتیں جن کی بد چلنی ثابت نہیں، حتیٰ کہ نبیوں کی عورتیں اور صحابہ کی عورتیں اور اہل بیت میں سے عورتیں تہمت لگانے والوں سے
جو اس صورت کے مخلصی نہ پا سکیں
اور نہ بری کہلانے کی مستحق ٹھہر سکیں جب تک کہ عدالتوں میں حاضر ہو کر اپنی عفت کا ثبوت نہ دیں۔ حالانکہ ایسی تمام عورتوں کی نسبت جن کی بد چلنی ثابت نہ ہو خدا تعالیٰ نے بارے ثبوت الزام لگانے والوں پر رکھا ہے اور ان کو بری اور محسنات کے نام سے پکارا ہے، جیسا کہ اسی آیت ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء سے سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کسی مخالف کو نبیوں کی عورتوں اور ان کے صحابہ کی عورتوں اور تمام شرفاء کی عورتوں کی ہماری مخالفت کے لیے کچھ پرواہ نہ ہو، تو پھر ذرا شرم کر کے اپنی عورتوں کی نسبت ہی کچھ انصاف کرے کہ کیا اگر ان پر کوئی شخص ان کی عفت کے مخالف کوئی ایسی تہمت لگاوے جس کا کوئی ثبوت نہیں تو کیا وہ عورتیں آیت یرم بہی برین کی مستحق ٹھہر کر بری سمجھی جا سکتی ہیں؟ اور ایسا تہمت لگانے والا سزا کے لائق ٹھہرتا ہے یا وہ اس حالت میں بری سمجھی جائیں گی جبکہ وہ اپنی صفائی اور پاک دامنی کے عدالت میں گواہ گزرانے اور جب تک وہ بذریعہ شہادتوں کی اپنی عفت کا عدالت میں ثبوت نہ دیں تب تک جو شخص چاہے ان کی عفت پر حملہ کرے اور ان کو غیر بری قرار دے۔ کیا آیت موصوفہ بالا میں یعنی آیت گیر میں بھی بریم میں بری کے لفظ کا یہی منشا ہے کہ اس میں گناہ کا ثابت نہ ہونا کافی نہیں بلکہ بذریعہ قوی شہادتوں کے عفت اور صفائی ثابت ہونی چاہیے؟ شرم شرم شرم۔ سو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اس کا ضرور جواب دیں، اور ان کے دوستوں کو بھی اسی ذات پاک کی قسم دیتا ہوں کہ ان سے ضرور جواب لیں تا سیاہ روئے شود ہر کے دروغش باشد۔ اور دوسری قسم بری کی جس میں شخص ملزم اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتا ہے اس کا نام قرآن شریف میں مبرہ رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اب مومنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بحث میں خدا تعالیٰ کے فیصلے کو منظور کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ اس آیت کے نیچے آئے گا جو قرآن شریف کی جز 5 سورۃ النساء میں ہے، اور وہ یہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یعنی اے پیغمبر، تمہارے ہی پروردگار کی قسم ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے باہمی جھگڑے تم ہی سے فیصلہ نہ کرائیں، اور صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس سے کسی طرح دلگیر بھی نہ ہو بلکہ کمال اطاعت اور دلی رضامندی اور شرع صدر سے اس کو قبول کر لیں، تب تک یہ لوگ ایمان سے بے بہرہ ہیں۔ اب فرمائیے شیخ جی، قرآن کریم کیا کہتا ہے مسٹر ڈوئی صاحب کے فیصلے کی روح سے
جو عدم ثبوت جرم کی بنا پر کیا گیا ہے؟
میرا نام قرآن کریم نے بری رکھا ہے یا نہیں؟